بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہ پیام رحمان ہے. آج الحمدللہ پھر توفیق ہوئی کہ ایک اور کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج پھر ہم نے حسب دستور ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس پر ہم کوشش کریں گے آج گفتگو کریں اور اپنے محترم اور معزز مہمان سے کچھ جانیں. ہم لوگوں کا مزاج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے سلسلے میں خاص طور سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، وہ اس طریقے سے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہ صرف ڈرتے ہیں اللہ سے، اور کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی لغزش ہوئی، ان سے کوئی گناہ ہوا، تو پھر وہ بخشش کی کوئی امید نہیں رکھتے اور وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوسی کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ خوش فہم ہوتے ہیں کہ بہت کچھ خطائیں ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی طریقے کا ڈر ان کے دل و دماغ میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہیں ڈرتے اللہ سے. ارے دل آپ کا صاف ہو، جو دل چاہے آپ کریں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. ان کے یہاں یہ ہے کہ امید کا پہلو بالکل نہیں ہے یا ضعیف ہے. ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ امید ہی امید ہے، خوف نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے، قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ خوف اور امید، ڈر اور امید دونوں ساتھ ساتھ ہوں، بیلنس برقرار رہے. آپ ڈریں بھی اللہ سے اور امید بھی آپ کے اندر باقی رہے، تاکہ یہ امید باعث بنے کہ اللہ کی طرف آپ بڑھیں، اس سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. یہ موضوع کیا ہے، اس کو ہم بہتر طریقے سے ہم سمجھیں گے قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے آئینے میں ہم گفتگو کریں گے. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس خان صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی بھی ہماری گفتگو لوگوں کے کسی کام ہے
انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ ہم بیلنس بنا کے رکھیں خوف اور امید کے درمیان، یہ جس کو کہا جاتا ہے خوف اور رجا کے درمیان اللہ کے سلسلے میں، نہ یہ کہ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں یا پھر یہ کہ بدظن ہو جائیں اللہ کے سلسلے میں. نہیں، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اگر ہم سب لغزش ہو گئے تو اب معافی کا کوئی امکان نہیں. یہ دونوں صورتحال ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے یہ مسئلہ، کیا قضیہ ہے، اور بیلنس کس طریقے سے برقرار رکھیں ہم. تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خوف و رجا. خوف لغت کی روح سے ڈرنے کے معنی میں ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے انسان کا مستقبل میں کسی برے کام یا واقعے کے رونما ہونے سے ڈرنا خوف کہلاتا ہے. رجا لغت میں امید کے معنی میں ہے، جس کے مقابلے میں نا امیدی اور مایوسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن اصطلاحی لحاظ سے اگر انسان مستقبل میں کسی اچھے کام کے وقوع پذیر ہونے کی امید رکھتا ہو تو اسے رجا کہتے ہیں. یہاں اس مطلب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ خوف اور رجا ایک دوسرے کے مقابل اور نقطۂ مقابل کے طور پر بیان نہیں ہوئے، بلکہ رجا کا نقطۂ مقابل اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور خوف کا نقطۂ مقابل بندے کا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ سمجھنا ہے. یہ دونوں صورتیں اسلام کی نظر میں گناہان کبیرہ میں سے ہیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
جی ناظرین، ہم یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے قہر و غضب کے پیش نظر ہمارا جو تصور ہونا چاہیے اللہ کے سلسلے میں وہ کیسا ہو، بیلنس کیسے برقرار کریں ہم. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں قہار ہے، جبار ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوش فہم ہوتے ہیں، بہت بہت کچھ کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے سلسلے میں کوئی ذرہ برابر ڈر ان کے دل میں نہیں پایا جاتا ہے. امید ہوتی ہے نا یہ سب کچھ جو ہے اللہ جو ہے معاف کر دے گا، بخشش اس کے یہاں پائی جاتی ہے، ہمیں کسی طریقے کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. کچھ لوگ ادھر سے ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ خطائیں اب کیسے ان کو معاف کرے گا اللہ، اب معافی کا کوئی امکان نہیں ہے، معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کس حد تک ان باتوں میں جان ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. مولانا علی عباس صاحب آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. جی جناب، پہلے یہ کلیئر ہو جائے یا تھوڑا آپ کی زبان سے وضاحت ہو جائے، خوف اور رجا. بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. خداوند متعال نے انسان کے اندر یہ دو مختلف حالات کو رکھا ہے، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو ڈرا کر تربیت کرنے کی، اور کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو کسی چیز کی لالچ دے کر اور اس کو امیدوار بنا کر تربیت کرنے کی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن آ کے ان کی معرفی کرتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ اے نبی، آپ بشیر ہیں اور آپ نذیر ہیں. دونوں صفت قرآن جو ہے آپ کے لیے پیش کرتا ہے. آپ بشارت دینے والے ہیں، یعنی لوگوں کو امیدوار کرنے والے ہیں، آپ بتانے والے ہیں کہ لوگوں کو اگر اچھا کام کرو گے کل جنت ہے، قرب الہی ہے، حوض کوثر ہے. آپ نذیر بھی ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں کہ لوگوں اگر خدا کی مخالفت کی، اگر گناہ کیا تو کل جہنم ہے، عذاب ہے، اور جو اس کی مشکلات ہیں اپنی. اہم پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ خداوند متعال نے جب نبی کو روشناس کرایا تو نذیر اور بشیر نہیں کہا،
بشیر اور نذیر کہا.
بشیر اور نذیر،
پہلے بشیر،
پہلے بشارت، پھر اس کے بعد اگر بشارت سے کام نہیں چل رہا ہے تو نذیر. اسی لیے تربیت کے اندر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جب اپنی اولاد کی تربیت کریں، معاشرے کی تربیت کریں، پہلے بشارت سے شروع کریں کام کو. ہاں، اگر کسی معاشرے میں یا کسی جگہ کے اوپر بشارت جو ہے وہ رائے حل نہیں ہے، کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے ذریعے سے، تو نوبت آتی ہے کس بات کی؟
انذار کی،
انذار کی، ڈرانے کی. قرآن کریم نے بھی اس موضوع کو بہت سی آیات کے اندر چھیڑا ہے. یعنی جتنی آیات انسان کو آ کے، مثلا سورہ مبارکہ کا واقعہ کی آپ آیات کو دیکھ لیجئے کہ جہاں کے اوپر انسانوں کو آ کے تین حصوں میں آ کے تقسیم کیا گیا ہے کہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، ایک اولین کا گروہ ہے، ایک آخرین کا گروہ ہے، ایک السابقون السابقون ہیں جو آگے والوں سے بھی آگے ہیں. یا دوسرے بھی سوروں میں تمام وہ آیات کہ جو کسی بھی اینگل سے آ کے جنت، کوثر، سلسبیل، اس سب کو بیان کر رہی ہیں. یہ تمام آیات آیات رجا ہیں، یہ تمام آیات آیات بشارت ہیں،
جو تشویق، ترغیب،
تشویق دلا رہی ہیں، ترغیب دلا رہی ہیں،
اور امید پیدا کرتی ہیں، امید ایجاد کرتی ہیں انسان کے.
یا وہ آیات کی جو مثال کے طور کے اوپر جنت کی عکاسی کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں وہ آیات کی جو آ کے جہنم کی عکاسی کر رہی ہیں، اس کے عذاب کو آ کے بیان کر رہی ہیں. یہ آیات آیات خوف ہیں، آیات آیات انذار ہیں. تو وہاں تبشیر ہے اور یہاں پر انذار ہے، اور دونوں باتوں کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلے. دیکھیے، شاید محترم ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ سرکس میں کام ہوتا ہے، ایک رسی باندھتے ہیں اور ایک انسان ہوتا ہے، ایک لکڑی لیتا ہے اور اس رسی کے اوپر وہ چلتا ہے. بھائی، رسی کے اوپر چلنا ایک مشکل کام ہے. جب وہ انسان رسی کے اوپر چل رہا ہے، ہم اس وقت اپنے ذہن میں پل صراط کو تصور کریں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح سے ہمیں پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے. لیکن یہ پل صراط اس رسی کے برابر چوڑا نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی باریک پل ہوگا. اس رسی میں کوئی دھار نہیں ہے، اس پل کے اندر تیز دھار ہوگی. جب یہ انسان اس رسی کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ اپنا بیلنس بنانے کے لیے ایک لکڑی ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ بیلنس برقرار رہے، نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، بلکہ جو ہے وہ بخوبی اس رسی کے اوپر سے گزر جائے. اگر اس دنیا میں ہم نے بیلنس بنایا ہے, کیونکہ دیکھیے پل صراط ظہور ہے اور حقیقت ہے اس اعمال کی جس کو ہم نے اس دنیا کے اندر انجام دیا ہے. بھائی ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا. اور ایک یہاں پہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, اگر ہمارے ناظرین اس کے اوپر غور کریں, وہ یہ ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, کوئی انسان آپ کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ آپ نے کیا کیا, کیونکہ آپ کو جو ثواب اور عذاب کرنا ہے وہ کسی انسان کو کرنا ہے یا خدا کو کرنا ہے؟ خدا کو کرنا ہے نا.
صحیح.
لہٰذا آپ کے عمل کو خداوند متعال نے ایسی چیز کے اوپر لا کے ٹکا دیا ہے کہ جو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ بہت اچھی طرح سے وضو کریے, بہت خوبصورت اسٹائل سے نماز پڑھیے, لیکن آپ کی نیت اچھی نہ ہو, پبلک کیا سمجھے گی؟
کچھ نہیں سمجھے, وہ تو کہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
لیکن خدا کو پتا ہے کہ اس وضو اور نماز کی کیا ارزش ہے. ایک مرتبہ آپ بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھیے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہے, آپ چاہ رہے ہیں نماز پڑھ کے جا کے فوراً اس کی نیت, اس کے مشکل کو آپ دور
برطرف کریں.
دیکھنے والے کہیں یار عجیب آدمی ہے,
کتنی جلدی نماز پڑھتا ہے
بھائی, کم سے کم ذرا سا. لیکن خدا کو پتا ہے کہ اس نماز کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے,
کتنا وزن ہے اس نماز میں.
تو جو ہم یہاں کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اعمال وہاں پر ظہور کریں گے,
ان کی حقیقت سامنے,
ان کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی. پل صراط انہی اعمال کی حقیقت ہے. اس پل کے اوپر بیلنس بنا رہے گا اگر ہم نے اس دنیا میں اپنا بیلنس بنا کے رکھا ہوگا, اور توازن بگڑ جائے گا اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنے توازن کو بگاڑ دیا ہوگا.
صحیح.
لہذا ان دونوں حقیقتوں کو ہمیں ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. نہ خوف اتنا بڑھ جائے کہ چھت کے اوپر سے کود جائیں, نہ امید اتنی زیادہ ہو جائے کہ تمام اعمال کو بالائے طاق رکھ دیں اور کہیں بس دل میں محبت کافی ہے.
آپ نے اب اشارہ کیا کہ دونوں طرح کی آیات قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں اور بکثرت ہیں, کم نہیں ہے, ایک دو نہیں ہے, ایک دو چار نہیں ہے, بلکہ کثیر تعداد میں جہاں پر آیات ہیں جو جنت کی توصیف کرتی ہیں, نعمتوں کی توصیف کرتی ہیں, وہیں پر اس طرح کی آیات بھی پائی جاتی ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں عذاب سے, اور خوف اور رجا دونوں کا مرحلہ وہاں پہ سامنے آتا ہے. اب یہی اب اس قضیے کو دیکھتے ہیں ہم محب الاغا کے تناظر میں, اس کے آئینے میں. نہج البلاغہ کیا کہتی ہے؟
نہج البلاغہ میں اگر ہم آ کے دیکھیں تو مولا کائنات نے دعاؤں میں یا اپنے خطبات میں بہترین انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے. خطبہ متقین مشہور و معروف خطبہ ہے, جو خطبہ حمام کے نام سے بھی مشہور ہے. مولا کائنات اس میں جب آ کے ایک مومن کی صفت کو آ کے بیان کرتے ہیں کہ مومن کہتے کسے, متقی کہتے کسے, جب جناب حمام نے آ کے سوال کیا حضرت سے کہ مولا میرے لیے متقین کو بیان کریے کہ یہ کیا ہے, کیا ان کی صفات ہیں, ان کے ذریعے سے میں پہچان متقین کو, مولا آگے بیان کرتے ہیں, یہاں تک کہ پہنچتے ہیں حضرت ان ایک دونوں رخ کو بیان کرتے ہیں. پہلے خوف والا رخ کہ ولولا الاجل الذی کتب اللہ علیہم, اگر خداوند متعال نے ایک وقت معین نہ کیا ہوتا, متقی اس کو کہتے ہیں, یہ متقی کی حضرت صفت بیان کر رہے ہیں, کہ اگر خداوند متعال نے موت کا ایک وقت معین نہ کیا ہوتا, بھائی ہر انسان کی وقت کا موت کا ایک وقت معین ہے, نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد میں, لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین, تو ایک لمحے کے لیے بھی متقین کی روح ان کے جسم میں
نہ رکتی.
کیوں, وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں روح کے جسم میں نہ رکنے کی. حضرت آ کے اس کی وجہ کو بیان کرتے ہیں.
یہاں پہ رک جائیں, اجازت دیں, وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مومنین کے بارے میں, متقین کے بارے میں ایک صاحب نے جاننے کی کوشش کی حضرت امیر سے کہ متقین بتائیں کہتے کسے. آپ فرما رہے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ اگر خداوند عالم نے ان کی موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی روح ان کے جسم میں نہ رکتی, پرواز کر جاتی. اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا ہم پردوں کے پیچھے اور مکانات کے گوشوں سے تیری طرف نکل پڑے ہیں، ہمارے بچے اور جانور سب فریادی ہیں، ہم تیری رحمت کی خواہش رکھتے ہیں، تیری نعمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب اور غضب سے خوف زدہ ہیں، خدایا ہمیں باران رحمت سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس بندوں میں قرار نہ دینا اور نہ قحط سے ہلاک کر دینا اور نہ ہم سے ان اعمال کا محاسبہ کرنا جو ہمارے جاہلوں نے انجام دیے ہیں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
جناب ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب حمام آتے ہیں اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ متقین کی توصیف کیجیے، بتائیے متقین کہتے کن لوگوں کو ہے؟ ہم نے بتایا کہ ان کی روح نہ رکتی ان کے جسم میں اگر خداوند عالم نے ان کی موت کا ایک وقت معین نہ کیا ہوتا، اس کی وجہ ہے کیا؟ وجہ
دیکھیں حضرت کیا بیان کرتے ہیں، شوقاً الی الثواب وخوفاً من العقاب۔
شوقاً الی الثواب وخوفاً
من العقاب، یعنی ایک مرتبہ وہ آ کے اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، خداوند متعال سے ملاقات کا شوق ان کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اتنی امید ہے ان کو خداوند متعال سے کہ پروردگار ہم چاہتے ہیں تو اس سے ملاقات کریں۔ ابھی ہمارے اور تیرے درمیان فاصلہ ہے، یہ دنیا کم سے کم فاصلہ ہے، لہٰذا تو ہمیں اپنے پاس بلا لے، تو ایک طرف سے تو شوق ہوتی ہے، دوسری طرف سے جب وہ آ کے اپنے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں،
نقائص کو دیکھتے ہیں،
بہت نقص ہے، کہتے ہیں پروردگارہ جلدی بلا لے، کیونکہ جتنا زیادہ اس دنیا میں رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ خوفاً من العقاب و شوقاً الی الثواب، خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کا ارادہ ہی رہتا ہے۔ دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا سیدھا سیدھا فائدہ جناب قاسم علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کے بیان کیا ہے کہ دونوں شہزادوں سے جو ہے اس طرح کی باتیں نقل ہوئی ہیں کہ ایک آگے کہتا ہے کہ چچا جان یہ موت جو ہے وہ اہلا من الاصل ہے، یا جو ہے وہ دوسرے شہزادے فرماتے ہیں کہ بابا جان تو بھی فرق نہیں کرتا ہے کہ ہم موت کے اوپر جا گریں یا موت ہمارے اوپر آ کے جا پڑے، یہ نتیجہ ہے اسی بات کا، یعنی جب یعنی شوق اور خوف دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، اور یہاں پر پھر انسان کو موت نہیں آتی ہے بلکہ خود انسان موت کو گلے لگاتا ہے،
وہ بڑھتا ہے موت کی طرف،
اور وہ آ کے موت سے یہ کہتا ہے کہ اے موت تم آؤ گی تو کیا چیز مجھ سے لے جاؤ گی، زیادہ سے زیادہ ہوگی تو یہ جو میرا جسم ہے مادی یہ مجھ سے لے لو گی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتی، لیکن میں تم سے کیا حاصل کر لوں گا، وہ چیز جو مجھے حاصل ہوگی وہ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی ملاقات تک پہنچ جاؤں گا۔ پروردگار کی ملاقات کہاں، اور یہ اس مادی جسم اور فانی جسم کا ہاتھ سے دھو دینا کیا کہاں، یہ دونوں چیزوں کا جب مقایسہ کیا جاتا ہے تو انسان آ کے سمجھتا ہے کہ وہ کس منزل کے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور دیکھیں ترقی بغیر اس کے ہو بھی نہیں سکتی، بغیر اس کے ترقی ممکن نہیں ہے۔ آپ مادی دنیا میں آ جائیے، مادی دنیا میں اگر اس مادی دنیا میں صرف اور صرف گرمی ہوتی، مثلاً پوری دنیا میں صرف کیا ہوتا موسم، گرمی کا موسم ہوتا، کیا ہوتا وہ فصل جو سردیوں میں نکلتی ہے، وہ ضروریات جو ہماری سردی میں پوری ہوتی ہیں کیسے ہوتی، یا الٹا کر دیجئے صرف اور صرف سردی
ٹھنڈک ہوتی، ٹھنڈک ہیں کچھ علاقے ایسے، ان سے پوچھیں جا کے
جہاں پر علاقہ ایسا ہے پوری، آج تو بہت آسان ہے ہمارے محترم ناظرین کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ پبلک کہاں زیادہ رہ رہی ہے، ان علاقوں کو جا کے سرچ کریں کہ جہاں پر یا سردی ہی سردی ہے یا گرمی ہی گرمی ہے، ان کو پتہ چلے گا کہ نو انسانی وہاں پر بہت کم ہے،
نارتھ پول یا ساؤتھ پول کی طرف ادھر صرف سردی ہے،
صرف سردی، کتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کتنی زندگی وہاں کے اوپر چل رہی ہے،
صحیح،
بنسبت ان مقامات کے اوپر کہ جہاں پر
گرمی بیلنس بنا ہوا ہے،
بیلنس بنا ہوا ہے، فصلوں کا بیل حظ بنا ہوا ہے. اور لوگ بھی زیادہ اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں. اب ان کی ولادت کسی دنیا کے علاقے میں ہو گئی ہو تو ان کا وطن وہ بن جائے وہ الگ بات ہے, نہیں اگر وطن بھی بن جاتا ہے تو وہ کچھ دن کے لیے تفریح کے لیے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں کے اوپر موسم کیا خوشگوار ہو. اس کی وجہ یہ کہ فطرت انسانی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ نہ ادھر سے گری ہے نہ ادھر سے گری ہے.
صحیح, تو خوف امید ساتھ میں ہو. اب ایک سوال یہ, اس پہلے میں چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اپنے سماج میں زیادہ تر, چونکہ ہم نے بتایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ تو ایسا ہوتے ہیں جو زیادہ امیدوار ہوتے ہیں, خوش فہم ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی تعداد زیادہ ہے. میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, کیونکہ کم ہیں ایسے لوگ جو واقعا مایوسی کا شکار ہو جائیں اللہ کے سلسلے میں.
صحیح بات ہے,
اللہ کے سلسلے میں مایوسی کا شکار ہو جائیں اور وہ معاف نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ ارے ہم کچھ بھی کر لیں وہ معاف کرے گا, خوف کا پہلو ان کے یہاں بہت ضعیف ہوتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. خوش فہم لوگ زیادہ ہیں.
زیادہ ہیں.
یہ بیلنس بگڑتا کیوں ہے؟
دیکھیے بیلنس اس لیے بگڑتا ہے کیونکہ ہم نے ایک بات کو نہیں سمجھا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے کردار کو ہمارا عمل بناتا ہے. یہ ہم نے نہیں سمجھا ہے ابھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کردار کو کوئی اور چیز بناتی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت حدیث حضرت سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی اپنے عمل کے بھروسے کے اوپر اپنے عقیدے سے ہاتھ مت دھونا. یعنی کیا؟ یعنی کیونکہ تمہارے اعمال بہت اچھے ہیں لہٰذا عقیدہ جیسا بھی ہو ہم اس سے کیا بحث, عمل تو ہمارا اچھا ہے. اور نہ ہی کبھی اپنے عقیدے کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کے دامن سے ہاتھ دھونا.
بہت اہم ہے, بہت اہم حدیث ہے.
یہ حدیث ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہمارا کردار جو بنتا ہے وہ عمل کے سائے میں بنتا ہے, عمل ہمارا عقیدے کے سائے میں ہوتا ہے.
ایک بار اور ریپیٹ کریں گے, معاف کیجیے گا, کیونکہ بہت اہم ہے, بہت کلیدی بات ہے.
حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کر کے,
اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرنا,
یہ سوچ کر کے کہ میرا عقیدہ کیا,
میرا عقیدہ بہت اچھا ہے,
بہت اچھا. اور نہ ہی کبھی اپنے عقیدے کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بیلنس, یعنی کیا؟ یعنی عمل اور عقیدہ. اور پھر امام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذا علم الانسان, جب انسان کو علم ہوتا ہے عملا, واقعی عمل کرتا ہے, واذا عمل علم, اور جب عمل کرتا ہے تو اس کے علم میں کیا ہوتا ہے؟
اضافہ ہوتا ہے.
یہ خوف اور رجا کا رابطہ بھی اسی طریقے سے. دیکھیے خوف اور رجا کو اگر سمجھنا ہے, یہ سامنے والے انسان کے اندر خوف اور رجا ہے یا نہیں ہے, یا وہ ایک طرف گرا ہوا ہے, دیکھیے وہ انسان حرکت میں ہے یا نہیں ہے. جب انسان بہت زیادہ خائف ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح وہ انسان جو بہت زیادہ امیدوار ہوتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے.
اس کی مثال دیں گے, محسوس,
محسوس مثالی ہے, بالکل محسوس مثالی,
آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے
کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے کہ ٹیچر اس کو نمبر دیں گے
دیں,
وہ نہیں پڑھتا ہے.
ارے ہم نے بات کر رکھی ہے, ہمارے
نمبر تو مل نہیں, وہ پڑھے گا, وہ نہیں پڑھے گا,
پاپا
کے دوست ہیں, وہ نہیں پڑھے گا. یعنی یہاں آپ کو عمل نظر نہیں آئے گا. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ بھی جس کو پتا ہے جتنا بھی پڑھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا, فل میں کیے زبردستی
کہ جتنا ہی پڑھے کوئی فائدہ نہیں ہے, فیل تو کریں گے وہ,
یا فیل کریں گے یا جو بھی ہوگا. تو یہ بھی چپ چاپ بیٹھتا ہے, وہ بھی چپ چاپ بیٹھتا ہے, دونوں نہیں کرتے. اگر کہیں پہ آپ کو حرکت نظر آئے, کہیں پہ آپ کو عمل نظر آئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیدوار ہے. دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. اگر ایک اسٹوڈنٹ آپ کو دکھائی دے گی جو بہت ہی لگان سے آ کے پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب اس کو پتا ہے کہ میرے پڑھنے پر نمبر ملیں گے. ایک غلط جملہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے درمیان رائج ہو گیا, وہ یہ ہے کہ بھائی ٹیچر نے نمبر کم دے دیے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ کہیے ہم نے نمبر کم
لیے ہیں,
پھر جیسا آپ نے لکھا ہوگا ویسے ہی تو آپ کو نمبر ملیں گے.
ویسے اگر انصاف ہو سماج میں تو یہ ٹھیک ہے, ورنہ کبھی کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے.
ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر پیسہ چیز کو دیکھ کے دیا جاتا ہے, اور اگر معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر دیکھیے جب معاشرہ بگڑتا ہے تو جتنے بھی معیارات ہیں سب بگڑ جاتے ہیں.
صحیح بات.
لیکن اگر معاشرہ اپنے معیار کے اوپر چل رہا ہے تو یہی ہوگا,
اصول یہی ہے,
اصول یہی ہے کہ بھائی نمبر آپ کے عمل کے اعتبار سے دیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ اس معاشرے کے اصول, اگر معاشرہ کیسا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں خدائی اصول میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی خدائی اصول میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدائی اصول بگڑ گئے نعوذ باللہ، وہ اصول تو اپنی جگہ کے اوپر باقی ہیں. خب اگر باقی ہیں تو آپ کو نمبر اتنے ہی ملیں گے جتنا آپ نے کام کیا ہوگا.
صحیح.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیوں میں نے سورہ کو پڑھا؟ ولم یکن لہ کفوا احد. خداوند متعال کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. خداوند متعال کی کسی سے رشتہ داری نہیں. قیامت کے دن آپ ہوں گے، آپ کیا مال ہوں گے، تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کیا کیا ہے آپ نے. خوف میں زندگی بتائی ہے یا رجا میں زندگی بتائی ہے؟ کہیں آپ رجا میں اتنے آگے تو نہیں بڑھ گئے تھے کہ پروردگار کہ کوئی جتنی بھی صفحے پلٹے جا رہے ہیں سب وائٹ، کچھ ہے ہی نہیں،
یہ سب سیاہ ہیں بالکل،
یا الٹا یا سب سیاہ. بھائی کیا ہے؟ خدا ہم تو تیری امید پہ بیٹھے ہوئے تھے. ارے یہ کیسی امید ہے؟
صحیح.
اگر ہم پہ بھروسہ تھا تو کچھ کر کے بھی تو دکھاتے.
کامیاب زندگی کے لیے خوف اور امید دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک پہلو زندگی سے نکل جائے تو ٹھہراؤ آ جاتا ہے زندگی میں.
جی ٹھہراؤ آ جاتا ہے
زندگی میں، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ انسان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ناظرین کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی ٹھہر نہیں سکتی تھیں، کہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف. خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں سے گر گئی ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند عالم رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ ایک طرف، ادھر قہار ہے، جبار ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اوصاف دونوں طرف سے، اس تمام اوصاف ہمارے پیش نظر ہوں، تب جا کے خوف اور امید، ڈر اور امید، یہ دونوں کیفیت ہمارے اندر پائی جائے گی، یہ بیلنس بنا رہے گا. میں سمجھتا ہوں 3-4 منٹ اور ہمارے پاس ہوں گے، آپ کی بات اگر رہ جاتی ہے اس حوالے سے تو. بسم اللہ.
جی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نمبر 143 میں دعا کرتے ہیں پروردگار سے. دیکھیے ہمیں اہل بیت سے سیکھنا چاہیے، پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں جب خداوند متعال نے ہمیں بہترین ذریعہ دیا ہے. وابتغوا الیہ وسیلہ، خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تراش کرو. سب سے بہترین وسیلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت دعا کریں، اللہم انا خرجنا الیک. پروردگار ہم تیرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم تجھ سے مانگنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے. کس حالت میں؟ اپنی حالت کو مولا بیان کر رہے ہیں کہ حالت کیا ہونا چاہیے جب خدا سے مانگیں. راغبین فی رحمتک، جبکہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. راجین فضل نعمتک، اور تیرے نعمت کے اندر جو فضل ہے اور کرم ہے اس کو ہم چاہتے ہیں. تو یہ پہلو ہوا کس کا؟ امید کا.
جو امید کا
ترقیم. یعنی ہم امید لے کے آئیں تیری رحمت اور تیرے فضل کو دیکھتے ہو.
یہ رغبت ہے.
یہ رغبت ہے. وخائفین من عذابک ونقمتک، اور تیرے عذاب اور تیری نقمت، یعنی تیرے خوف اور تیرے عذاب سے ہم آ کے ڈرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ مولا کائنات نے ایک ہی رخ کو بیان کیا ہو، بلکہ اس خطبے میں آتے کہ جب مولا کائنات دعا کر رہے ہیں تو دونوں رخوں کو آگے کیا کر رہے ہیں؟ پیش کر رہے ہیں. تو پروردگارا جس طرح سے، اسی لیے خداوند متعال نے شاید انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دی ہیں، کہ دیکھو ایک سے کام نہیں چلنے والا، بلکہ دونوں چیزوں کو آ کے تمہیں لے کے چلنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجیے، آنکھ بند کر لیجیے تو دیکھنے کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. کیوں بگڑ جاتا ہے؟ پھر خداوند متعال نے اس چیز کو رکھا ہے انسان کے اندر کہ تمہیں دونوں کو لے کے چلنا ہے. اگر تم خداوند متعال سے امیدوار ہو کہ وہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، تو اس بات سے بھی ڈرو کہ کہیں تمہارے عذاب اس رحمت کو روک نہ لیں. اور اگر تم خداوند متعال سے ڈر رہے ہو کہ پروردگارہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھو کہ وہ ارحم الراحمین ہیں.
صحیح.
اور وہ گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے.
آخر میں سمجھتا ہوں آخری سوال ہوگا, زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ جو بیچ میں ایک بات آئی تھی اور ہم جلدی گزر گئے, یہ جو خوش فہم لوگ ہیں, نہیں معلوم آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں.
جی جی جی.
ہمارے سماج میں زیادہ تر خوش فہم لوگ ہیں.
میں اس بات کو.
یہ جو غبارے والی ہوا ہمارے اندر بھر جاتی ہے کبھی کبھی, وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس طرح کی ہوا ہمارے اندر بھر دیتی ہیں کہ ہم سوچنے لگتے ہیں نہیں, ہم تو امن و امان میں ہیں.
جی.
ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ کہ ہم نے فقط ایک طرف کی روایات کو پڑھ رکھا ہے. کچھ روایات ہیں جو ہماری فضیلت میں بیان کی گئی ہیں, ہم نے صرف ان روایات کو پڑھ رکھا ہے. ان روایات کو بھی جا کے دیکھیں کہ گنہگار کے ساتھ کس طرح سے. دیکھیے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے, اے کاش ہم اس کتاب کو صحیح سے پڑھیں. کتاب کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ہم صرف جاتے ہیں ثواب الاعمال کے حصے کو پڑھتے ہیں کہ اس عمل کا کتنا ثواب ہے. بھائی شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھی ہے, عقاب الاعمال بھی لکھا ہے. جائیے دیکھیے کہ اس عمل کا کتنا عقاب ہے. اگر ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے, تو جا کے یہ بھی دیکھیے کہ نماز کو ترک کرنے کا کتنا عقاب ہے. بھائی یہ بھی تو جا کے دیکھیے. مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کو آ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. جو ہمیں پسند آیا حصہ وہ ہم نے لے لیا ہے,
اسی پہ راضی ہیں,
اسی پہ راضی,
اسی پر مطمئن ہیں.
لیکن یقین رکھیے کہ وہ دین نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی کوئی شے ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, جس دین کے لیے خداوند متعال غدیر کے اندر آ کے گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو پورا کر دیا ہے, یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم نے لے رکھا ہے.
یقین برال دین جو اللہ کا دین ہے, جس کو ہم اسلام کہتے ہیں, وہاں پر عقیدہ بھی ہے, عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے.
جی.
وہاں پہ خوف بھی ہے, وہاں پر امید بھی ہے.
بے شک.
الحمدللہ میں شکر گزار ہوں مولانا علی عباس صاحب.
شکریہ.
ایک اچھی گفتگو تھی, امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی مفید رہی ہوگی, اور اس حوالے سے اگر کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہی ہوں گی تو ان کو جواب ملا ہوگا. اس زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, آپ کو خدا رحمان و رحیم کے حوالے کرتے ہیں. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا التواب. التماس ہوا.